الحمدللہ الذی احصی کل شیئن عددا وجعل لکل شیئن امدا وقدر کل شیئن تقدیرا ثم الصلاة والسلام علی النبی الامی العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة درود پڑھ دیجئے محمد سب سے پہلے میں آپ تمام کی خدمت میں اور آپ تمام کی جانب سے حضرت قائم آل محمد حضرت امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں ان کی ولادت باسعادت کی مبارکباد ان کو اور ان کے آبا اجداد کی خدمت پیش کرتے ہیں. اور میں نے جب یہاں پر آ کر سامعین کی طرف نگاہ کی تو اندازہ ہوا کہ ہر عمر کے یہاں پر افراد موجود ہیں اور ماشاءاللہ سبھی مجھ سے بہتر ہیں اور ماشاءاللہ سبھی وہ ہیں کہ جو نوکرین امام زمان علیہ السلام میں شامل ہوں گے. تو اب میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں بچوں کے اعتبار سے گفتگو کروں یا بڑوں کے اعتبار سے, جوانوں کے اعتبار سے, بزرگوں کے اعتبار سے. لیکن الحمدللہ کچھ موضوعات ایسے ہیں کہ جو ہم کہیں پر بھی رہیں پتہ چل جائے کہ یہ شیعہ ہے تو ضرور گفتگو ہوتی ہے. ان میں سے ایک موضوع بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور وہ ہے وسیلے کا موضوع, اور انشاءاللہ اسی موضوع سے ہم امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع سے متصل ہو جائیں گے. بہت بڑے بڑے بزرگان اب اس موضوع پر گفتگو کرنا شروع کر گئے ہیں اور یہ موضوع گھر گھر میں اور دکان دکان میں اب یہ مورد بحث اور مورد گفتگو قرار پاتا ہے. اور تقریباً ہر روز ہمارے پاس واٹس اپ پر یہ سوال ضرور آتا ہے, بے فلاں بہت بڑے عالم دین نے کہہ دیا ہے کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے. اتنے بڑے, اب میں اگر ان کا لقب بھی استعمال کروں گا تو لوگ جان جائیں گے, اس لیے وہ لقب سے میں پرہیز کر رہا ہوں. اتنے بڑے بزرگ عالم دین نے کہہ دیا ہے, جو سوشل میڈیا پر بھی بہت آتے ہیں, کہ یا اللہ مدد کہنا چاہیے یا علی مدد کہنا درست نہیں ہے, نعوذ باللہ. اور پھر انہوں نے دلائل پیش کیے ہیں. میں بہت زیادہ اس موضوع پر رکنا نہیں چاہتا ہے, لہذا چند ایک بات بیان کر کے اپنے نوجوان دوستوں کی خدمت میں ہدیہ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کسی کی بات نہیں سننی, ہمیں قرآن کریم کو دیکھنا ہے. بعض افراد قرآن کریم سے پہلے اپنی عقل و منطق استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عقل و منطق کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے لیکن ہر میدان میں نہیں. عقل محدود ہے, خدا کا علم لا محدود ہے. اس لیے انسان کو عقل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن کہاں تک کہ یہ عقل تمہیں خدا تک پہنچا دے. اس کے بعد خدا تک پہنچ گئے, اب خدا جو کہتا جائے چاہے وہ تمہاری عقل میں نہ بھی آئے اسے تسلیم کرو. اور اس کے لیے مثالیں آپ بزرگان کے اذان عالیہ کے اندر مجھ سے زیادہ بہتر موجود ہوں گی. فجر کی دو رکعت نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ مجھے کوئی عقلی دلیل لا کر دے دے. جب اٹھ ہی گئے ہیں تو چار رکعت پڑھ کے بیٹھے, اٹھ ہی گئے ہیں تو تین رکعت پڑھ لیں. کہا نہیں, اٹھنا ہے لیکن صرف دو رکعت کے لیے. اب نہیں معلوم, ہو سکتا ہے کہ بہت ساری وجوہات آپ بزرگان کے اذان عالیہ کے اندر آ رہی ہوں گی, لیکن کیا یہی وجہ ہے؟ اور اگر یہی وجہ ہے تو ان افراد کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو رات بھر جاگتے ہیں اور پھر دو رکعت پڑھ کے سو جاتے ہیں؟ وہ سوتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے لیے بیداری کا ایک مسئلہ پیدا ہو رات بھر جاگ کر. اور بہت سارے ہمارے دوست احباب, آپ کے بھی یقین ہوں گے, امریکہ سے کینیڈا سے ان کے کاروبار ہو رہے ہیں, رات میں جاگتے ہیں دن میں سوتے ہیں. تو بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو ہم عقل سے ثابت نہیں کر سکتے, پروردگار نے کہہ دیا, قرآن میں آ گیا, ہمیں تسلیم کر لینا ہے. اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان ابھی آنے والا ہے, ہم 30 دن کیوں روزے رکھتے ہیں؟ شوال کا ایک دن بھی اور روزہ رکھ لیجئے تو سارے مفتیوں کا ایک ہی فتویٰ ہوگا کہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. جب حرام ہے تو حرام ہے, واجب ہے تو واجب ہے. کوئی عقل نہیں ہے, کوئی منطق نہیں ہے. اب وسیلے کے موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک اور موضوع پر گفتگو کروں گا, انشاءاللہ خود بخود وسیلے کا جواب آ جائے گا. وہ موضوع ہے دعا کرنے کا موضوع. ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ لوگ کہیں گے کہ ہم دعا اس لیے مانگتے ہیں تاکہ ہماری حاجت خدا تک پہنچ جائے. اگر آپ کو اپنی حاجت خدا تک پہنچانی ہے تو کیا خدا آپ کے لفظوں کا محتاج ہے؟ توجہ رکھیے گا, کیا خدا ہماری زبان کا محتاج ہے کہ وہ ہمارے معاف ضمیر کو سمجھے؟ قرآن میں خدا نے یہ آیت نازل فرمائی ہے اور یہ عقل و منطق کے مطابق بھی ہے, نحن اقرب الیہ من حبل الورید. پروردگار یہ شاہ فرما رہا ہے, ہم تمہاری شہرک سے زیادہ نزدیک ہیں. تم کہو گے بعد میں, ہم پہلے ہی سمجھ جائیں گے. تمہارے ذہن میں اور تمہارے ضمیر میں اور تمہارے سینوں میں جو راز پوشیدہ ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں. لیکن وہی خدا جو ہمارے پوشیدہ رازوں سے واقف ہے, ہماری حاجات سے واقف ہے, ہماری دعاؤں سے واقف ہے, ہماری تمناؤں سے واقف ہے, اسی خدا نے ہمیں قرآن کریم میں حکم دیا ہے, ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو تاکہ میں تمہاری دعا قبول کروں. تو کہا ہے اس نے تو ہم دعا مانگتے ہیں, ورنہ تو بڑے بڑے دانشور حضرات کھڑے ہو جائیں گے کہ بیوقوفی کا کام کر رہے ہیں جو مانگ رہے ہیں. ان کو اتنا بھی یقین نہیں کہ خدا ان کے مانگنے سے پہلے ہی واقف ہے, لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ خدا کو پسند کیا ہے. خدا یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں کوئی آئے, اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف لے جائے اور پھر زبان سے عاجزانہ انداز میں مانگے. خدا کو یہ پسند ہے کام, ورنہ وہ تو ویسے ہی جانتا ہے. لیکن کہا گیا یہ کام کر کے دیکھو. اگر یہ بات واضح ہو گئی ہے تو وسیلے کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ خدا نعوذ باللہ وسیلوں کا محتاج ہے. کیا خدا وسیلوں کا محتاج ہے؟ بغیر وسیلے کی کیا اس سے ہمیں یہ جسمانیت نہیں دے دی, ہمیں روح نہیں دے دی, ہمیں زندگی نہیں دے دی, ہمیں سب کچھ نہیں دے دیا, ماں باپ نہیں دے دیے, گھر بار نہیں دے دیا, مال اسباب رزق روزی سب کچھ دے دیا؟ پروردگار کسی بھی وسیلے کا محتاج نہیں ہے. لیکن جب اس نے قرآن میں یہ کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے صاحبان ایمان میرا تقوی بھی اختیار کرو اور مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بھی تلاش کرو, تو جب حکم پروردگار آ گیا تو ہم تو حکم پروردگار کی تعمیل میں وسیلے کو تلاش کرتے ہیں اور وسیلے کے ذریعے پروردگار تک پہنچتے ہیں. اور نوجوانوں کو بطور خاص یہ مسئلہ کلیئر کرنا ضرور میں سمجھتا ہوں, کیونکہ ہمارے بزرگان تو ہم سے زیادہ بہتر واقف ہیں. لیکن کبھی کبھار نوجوان یہ نہ سمجھے کہ ہم وسیلے کو اختیار کر رہے ہیں یا ہم دعا جو مانگ رہے ہیں جو پہلے کا موضوع تھا وہ اس لیے ہے کہ خدا میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی نقص پایا جاتا ہے. خدا ہر نقص سے بری ہے, وہ ہمارے پکارنے سے پہلے ہماری حاجات کو سمجھ جاتا ہے, وہ وسیلے کے بغیر ہی ہماری حاجات پوری کر سکتا ہے. بلکہ دعائے رجب کا کیا خوبصورت جملہ ہے, یا من یعطی من سألہ یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرف. اے وہ ذات جو اس کو عطا کرتی ہے جو اس سے مانگتا ہے اور اس کو بھی دیتی ہے جو اس سے نہیں مانگتا. وہ تو بن مانگے دینے والی ذات ہے. تو ہمارے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, پروردگار ہماری حاجات سے واقف ہے, لیکن ہمیں حکم دیا کہ تم کہو. یہ پریکٹس کروائی گئی, اسی طریقے سے یہ پریکٹس کروائی گئی کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم یا اللہ کہہ کر ہر چیز مانگ سکتے ہو اور کوئی مضائقہ نہیں ہے اس کے اندر, لیکن بتائے گئے جو ہم نے وسیلے بنائے ہیں ان کو یاد کرو تو تمہیں اندازہ ہوگا انہوں نے کیسے مانگا ہے اپنے پروردگار سے. ان وسیلوں کے ذریعے مانگو. تو چونکہ حکم پروردگار ہے لہٰذا ہم نے حکم پروردگار کی تعمیل کی ہے. اچھا, جب بات یہاں تک آ جاتی ہے تو بعض بزرگان کہتے ہیں کہ ہم کبھی وسیلے کا انتقال کرتے ہیں. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی وسیلے سے مانگیے, قرآن کریم میں جا بجا متعدد آیات بھی موجود ہیں اور میں بہت تیزی سے ان آیات کو آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. مجھے ایک اور موضوع کی طرف جانا. برادران حضرت یوسف علیہ السلام نے وسیلہ اختیار کیا. کس کا وسیلہ؟ کس کا وسیلہ؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وسیلہ. ایک پورا باب ہے بحار الانوار کے اندر دعائے فرج کے نام سے. ایک دعائے فرج تو وہ ہے جو ہم مانگتے ہیں اور دعائے فرج امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے, لیکن اس باب میں علامہ مجلسی نے 39 دعاؤں کو لکھا ہے جو معصومین علیہ السلام سے اندر پہنچی ہیں. ان تمام دعاؤں کو دعائے فرج کہا جاتا اور ان میں سے کچھ دعائیں وہ ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی ہیں, کچھ دعائیں وہ ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہیں, کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں, کچھ حضرت ایوب علیہ السلام کی, مختلف انبیاء کرام کی دعائیں اس کے اندر موجود ہیں. اس میں سے جو قرآن کریم کی آیت بھی ہے, برادران یوسف نے آ کر جب وسیلہ اختیار کیا ہے تو قرآن کی آیت یہ ہے, سورہ یوسف کے اندر یہ آیت موجود ہے, یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا, اے ہمارے بابا جان آپ ہمارے گناہوں کے لیے پروردگار سے استغفار کر دیجئے. تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کتنا بڑا شرک کر دیا کہ ہم سے معافی مانگنے کے بجائے یہ کہا کہ اپنے بابا سے کہا کہ میرے بابا آپ وسیلہ بن جائیے ہمارے گناہوں کے استغفار کے لیے. قرآن نے کہیں پر آواز بلند نہیں کی یہ لوگ شرک کرنے والے ہیں, بلکہ کہا کہ اگر ایسے دعا کریں گے تو ہم ان کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں. یہ ایک آیت انشاءاللہ ذہنوں میں رہے گی. دوسری آیت, نبی اکرم کا زمانہ ہے, قرآن کریم کی آیت آتی ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. یہ مسلمان جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اگر یہ آپ کے پاس آئیں, جَاءُوكَ, یہ نہیں کہا کہ جاء اللہ, اللہ کے پاس چلے جائیں, توجہ رکھیے گا, جَاءُوكَ یہ آپ کے پاس آئیں اور پھر پروردگار سے خود بھی استغفار مانگیں اور رسول اللہ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو یہ پروردگار کو بڑا معاف کرنے والا پائیں گے. کیا خوبصورت واضح آیت موجود ہے وسیلے ائمہ علیہ السلام پر, وسیلے معصومین علیہ السلام پر, کہ اگر ان کے وسیلے سے توبہ کی جائے تو پروردگار کو توبہ پسند آتی ہے. اور بھی بے شمار آیات موجود ہیں قرآن کریم کے اندر, لیکن جب ہم ان آیات کو بیان کرتے ہیں, اب سوال سنیے گا, بات یہاں پر رکی نہیں ہے, یہ موضوع بڑا گمبھیر موضوع ہے. کہتے ہیں برادران یوسف علیہ السلام نے جب آ کر یعقوب علیہ السلام کا واسطہ دیا تو اس وقت یعقوب علیہ السلام زندہ تھے. زندہ تھے تو زندوں کا وسیلہ ٹھیک ہے. جب صحابہ کرام نے آ کر پیغمبر اکرم کا واسطہ دیا اور پھر اپنے استغفار کروایا تو پیغمبر اکرم حیات رکھتے تھے, تو زندوں کا وسیلہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو انسان اس دنیا سے چلا جائے, پردہ کر جائے, اس کا وسیلہ پھر ٹھیک نہیں. یہ بھی عجیب بات ہے, جب ہم محرم میں ماتم کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ زندوں کا ماتم کر رہے ہیں, توجہ رکھیے گا, اور جب انہی آئمہ علیہ السلام کو, مولا حسین کی ذات کو, مولا غازی ابو الفضل عباس کی ذات کو ہم واسطہ بناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو مر گئے ہیں ان کا وسیلہ اختیار کر رہے ہیں. یہ ان کی ڈبل پالیسی ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گی. تو خیر, اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو پردہ کر جائیں، جو انتقال کر جائیں، ان کا وسیلہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جو آیات موجود ہیں اس کے اندر بظاہر یہی بات نظر آتی ہے کہ برادران یوسف نے حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام کا واسطہ اختیار کیا جب وہ زندہ تھے، پیغمبر کا واسطہ اختیار کیا جب وہ زندہ تھے.
لیکن قرآن کی دوبارہ سے اس آیت کی طرف آئے،
سورہ مائدہ کی آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے صاحبان ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یہ تو کہیں نہیں بیان کیا گیا کہ وسیلے کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ بھی ہوتی ہے. جب تک یہ ایکسپائر نہ ہو جائے اس وقت تک تم وسیلہ اختیار کر سکتے ہو، اور جب اس کی ڈیٹ ختم ہو جائے تو تمہارا وسیلہ ختم ہو جائے گا. یہ تو کہیں نہیں کہا گیا، بلکہ اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے تو کچھ کلمات کے ذریعے، اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ ہماری کتاب کو جملہ آپ کی خدمت میں صحیح کر رہا، علامہ سیوطی جو اہل سنت عالم دین ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر در المنصور کے اندر یہ روایت لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اور توبہ قبول ہوئی ہے. نام ذکر نہیں کیا گیا، لیکن یہ کہا کہ جن کے صدقے میں قبول ہوئی ہیں وہ محمد اور آل محمد. محمد و آل محمد کے صدقے میں. تو ابھی تو ان کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی دنیا میں، اس سے پہلے وسیلہ اختیار کیا ہے حضرت آدم نے. تو اگر اپنے آپ کو آدمی مانتے ہو، اولاد آدم میں سے تسلیم کرتے ہو، تو وہی سنت پر عمل کرو جو تمہارے باپ دادا کی سنت. حضرت آدم علیہ السلام کی تو یہ سنت تھی کہ انہوں نے محمد و آل محمد کا وسیلہ اختیار کیا، تب جا کر ان کی دعا قبول ہوئی. در المنصور کے اندر اور متعدد دیگر کتب اہل سنت کے اندر روایت موجود ہے. تو محمد و آل محمد کا وسیلہ وہ ہے، ان کی تشریف آوری سے پہلے انبیاء کرام نے وہ وسیلہ اختیار کیا. ان کی تشریف آوری کے بعد اور ان کے چلے جانے کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد بھی وسیلہ اختیار کیا ہے. کس نے وسیلہ اختیار کیا؟ اب انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، آپ کی نگاہ میں انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ اپنی بات ہم نہیں کر رہے، آپ کی نگاہ میں سب سے افضل کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں وہ جملہ عرض کر رہا ہوں، صحابہ کرام نے پیغمبر اکرم کی تشریف آوری کے اور چلے جانے کے بعد کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ تاریخ طبری جلد نمبر 2، روایت کا جملہ یہ ہے کہ خلیفہ اول کے زمانے میں بہت ساری جنگیں ہوئی، جس میں سے ایک جنگ مسیلمہ کذاب کے ساتھ تھی جس نے پیغمبری کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. جب خلیفہ اول کا لشکر مسیلمہ کذاب کے لشکر کے مقابلے پر گیا، صحابہ کرام کا لشکر کافروں کے مقابلے پر گیا، صدر اول کے مسلمانوں کا لشکر کافروں کے مقابلے پر گیا، تو ان کا نعرہ کیا تھا؟ تاریخ طبری کا جملہ یہ ہے کہ کانا شعارہم یوم اذن یا محمد. اس دن صحابہ کرام کا نعرہ یا اللہ نہیں تھا، یا محمد کہتے تھے اور جنگ پر جاتے تھے. اگر اب جرت ہے تو کہہ کے دکھاؤ کہ صرف یا اللہ مدد ہوتا ہے، یا محمد کہنا شرک ہوتا ہے. اگر یا محمد کہنا شرک ہے تو پھر آپ کے فتوے کے مطابق کوئی اور مشرک نہیں ہے، جو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم ہے وہی مشرک. مل کے درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. اور یہ واسطے واقعی بہت زیادہ پاورفل واسطے ہیں. کبھی کبھار ہم لخلقہ زبانی کے اندر، اور ہمارے بچے نوجوان یہ کہہ جاتے ہیں جلدی کے اندر، یا علی مدد. یہ معمولی لفظ نہیں ہے یا علی، یا محمد معمولی لفظ نہیں ہے، یا فاطمہ معمولی لفظ نہیں ہے، بہت پاورفل ہے. اور اتنا قیمتی یہ لفظ ہے کہ وہی دعائے فرج امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں جب امام زمانہ علیہ السلام نے اس بندے مومن کو کہ جو بے جرم اسیر ہو گیا تھا اور اس کو رہائی کے لیے دعا تعلیم فرمائی، تو اس دعا کے اندر بھی دو نام ایسے جو باقاعدہ لیے گئے ہیں، یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا تعلیم فرمائی ہے، یا محمد و یا علی. ایک ڈاکٹر تھے جناب احمد طباطبائی، ایران میں انہوں نے کچھ تعلیم حاصل کی، اس کے بعد جرمنی چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ میرے کلاس فیلو میں سے ایک بہت بڑے عارف جناب آغا جعفر مشتہدی بھی تھے۔ آغا جعفر مشتہدی بہت بڑا نام ہے، البتہ انہوں نے حوزے کے اندر بہت زیادہ اجتہاد نہیں کیا، لیکن سیر و سلوک کے بعد اور ریاضیات کے بعد، ریاضت کرنے کے بعد مقام حاصل کیا ہے کہ یہ باطن کو دیکھا کرتے تھے۔ عارف باللہ شخصیت، اور حرم حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ دفن ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جہاں پر زائرین امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کفش کو اتارتے ہیں، اپنی جوتیوں کو اتارتے ہیں، وہیں پر ان کی قبر ہے۔ اپنے آپ کو اس مقام پر انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں پر قبر چاہیے۔ آغا جعفر مشتہدی وہ ان کے کلاس فیلو تھے، جو ڈاکٹر جرمنی میں چلے گئے جناب احمد طباطبائی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن جب میں گھر میں داخل ہوا تو دروازہ کھولتے ہی میں نے زمین پر ایک خط دیکھا۔ خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ آغا جعفر مشتہدی نے خط لکھا ہے، تم کیسے ہو، کیا حال ہے تمہارا، سب خیر و عافیت پوچھنے کے بعد کہا کہ میں تمہارے شہر میں موجود ہوں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ ملاقات ہو جائے تو پھر فلا علاقے میں آ جانا، وہاں پر ہماری انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جو علاقے کا نام لیا وہی بڑا عجیب تھا۔ اگر جرمنی میں برلن کے کسی علاقے کا نام ہوتا تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ شہر سے باہر مضافاتی علاقے میں ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے اوپر ایک جھوپڑی نما ایک چیز تھی۔ کہتے ہیں میں وہاں جا چکا تھا اور اسی کا ایڈریس دیا گیا تھا کہ وہاں پر آ کے مجھ سے ملاقات کر لینا۔ بڑا حیران ہوا، لیکن میں نے کہا کہ آغا جعفر مشتہدی ہیں تو ضرور ملاقات کی جائے۔ میں پہنچا اس مقام پر تو میں دیکھا کہ رات کا وقت ہے، برف باری ہوئی بھی تھی اور اس پہاڑی پر چڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں ابھی ٹہل ہی رہا تھا کہ کس طریقے سے میں وہ پہاڑی پر چڑھوں کہ آغا جعفر مشتہدی نے جھوپڑی کا دروازہ کھولا اور مجھ سے مخاطب اور کہا کہ کہو یا علی اور اوپر آ جاؤ۔ یہ کیسے مضبوط وسیلے ہیں، کہو یا علی اور اوپر آ جاؤ۔ کہتے میں نے ان کے کہنے کے مطابق یا علی کہا اور ہاتھوں کو گاڑا اور پیروں کو گاڑنا شروع کیا، تھوڑی دیر میں وہ اوپر پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ اوپر آیا، دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو ابھی ابھی صحتیاب ہوا ہے، مریض تھا، بیمار تھا، ابھی ابھی اس کو شفا ملی ہے، اور ایک خاتون ہے جو محسوس ہی ہوتا ہے کہ اس کی ماں ہے، جو آغا جعفر مشتہدی کے گرد ایسے گھوم رہی ہے کہ جیسے پروانہ شمع کے گرد گھومتا ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ پیش آیا ہے، اتنی عقیدت کیوں ہے اس کو۔ ابھی میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ آغا جعفر مشتہدی نے کہا کہ تھوڑی دیر تم یہیں رکو، میں آتا ہوں۔ آغا جعفر مشتہدی باہر نکل گئے، میں وہیں پر کھڑا تھا۔ میں نے اس خاتون سے سوال کیا کہ کیا آپ کی کوئی رشتہ داری ہوتی ہے آغا جعفر مشتہدی سے کہ آپ کے یہاں پر آ کر رکے ہوئے ہیں؟ کہا کہ نہیں، میری تو کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی۔ کہا پھر کیوں آئے ہیں آپ؟ کہا کہ دیکھو، میں عیسائی ہوں اور یہ میرا بچہ شدید بیمار ہو گیا تھا، اور ڈاکٹرز کو جب دکھایا گیا تو ڈاکٹر سے بتایا کہ اس کو حلق کا کینسر ہے، گلے میں کینسر ہے، اور مجھے ڈاکٹر نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ یہ کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے، مرنے والا ہے، اس کا بلا وجہ خرچہ نہ کرو، علاج نہ کرواؤ، کچھ فرق نہیں پڑے گا، یہ کچھ ہی دنوں کے بعد مر جائے گا۔ اب ہمارے آپ کے لیے تو بات سننا آسان ہے، لیکن ماں کے لیے سننا آسان نہیں ہے۔ ماں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا صرف یہی اساسا ہے، اگر یہ مر گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گی، میں بھی مر جاؤں گی، اور بس میری صبح و شام روتے روتے گزرتی تھی، اور میں کس کو پکارتی تھی، میں کہتی تھی یا عیسیٰ یا عیسیٰ، میں یا مسیح یا مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتی تھی، اور پھر کبھی کبھار میں یا مریم کہا کرتی تھی۔ ایک رات خواب میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ تشریف، اور انہوں نے مجھ سے مخاطب کر کہا کہ میرے بیٹے کے چلے جانے کے بعد ایک اور بڑے نبی آئے ہیں جن کا نام محمد ہے، اور ان کی ایک بیٹی ہے جن کا نام فاطمہ ہے، اور انہی کی اولاد میں اس زمانے کا جو وقت کا امام ہے اس کا نام مہدی ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں اختیار نہیں ہے، اختیار ہے تو مہدی کے ہاتھ میں۔ کہتی ہے بس میری آنکھیں کھلی، میرے ذہن میں یہ تین نام پیوست ہو گئے، محمد، فاطمہ، مہدی، بس میں یہ نام لیتی رہتی تھی، یا محمد، یا فاطمہ، یا مہدی، یا محمد، یا فاطمہ، یا مہدی۔ اور جب مہدی کے نام پر پہنچی تھی تو میری عقیدت اور بڑھ جاتی تھی، کیونکہ کہا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں اختیار ہے، زیادہ پکارتی تھی یا مہدی یا مہدی یا مہدی. بس میرا بیٹا تو مرنے قریب ہو گیا تھا، لیکن جب میں نے پکارا یا مہدی یا مہدی یا مہدی، تو یہ شخص دروازے پر دستک دینے کے لیے آ گیا. اور جیسے میں نے دروازہ کھولا، ابھی تو مجھے بتانا تھا کہ کیا معاملات ہیں، یہ معاملہ سنے بغیر ہی میرے بیٹے کے پاس آیا اور کمر کے نیچے ہاتھ رکھا اور ایک چوتھا نام لیا. اور جیسے اس چوتھے کے نام کا لینا تھا کہ میرا بیٹا اٹھ گیا اور آہستہ آہستہ شفا پانے لگا. کہنے لگا میرے بیٹا کہ مجھے بھوک لگی ہے ماں، میرے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ. میں کھانے کا انتظام کرنے لگی اور میں نے دیکھا کہ اس کے اندر بہتری آتی جا رہی ہے، ریکوری ہوتی جا رہی ہے. بس ابھی یہ ماجرا چل رہا تھا کہ تم آ گئے. اب ان کے ذہن میں آیا کہ چوتھا نام کون سا ہے، کہ جس چوتھے نام کو پکارا اور اس کے بعد ان کو شفا مل گئی. آغا جعفر مشتہدی داخل ہوئے تو آغا جعفر مشتہدی سے کہا کہ آغا جان، یہ بتائیے وہ کون سا نام ہے کہ جو آپ نے زیر کمر میں ہاتھ ڈالنے کے بعد کہا تھا اور جیسے ہی یہ نام لیا وہ بچہ کھڑا ہو گیا. کہ وہ کوئی اور نام نہیں، ایک یا علی کہا اور معاملہ تمام ہو گیا. یا علی یا علی. یہ واسطے واقعا چھوٹے واسطے نہیں ہیں، بہت عظیم واسطے ہیں. اتنی عظیم شخصیات دنیا میں نہیں ہوئی ہیں، کائنات میں خلق نہیں ہوئی ہیں. یا محمد و یا علی و یا فاطمہ یا صاحب الزمان. اگر تھوڑا سا آپ مجھے وقت دیں تو ایک اور واقعہ بھی میرے ذہن میں آیا. آیت اللہ عبد الکریم حائری کا نام سبھی بزرگان نے اور انشاءاللہ نوجوانوں نے بھی سنا ہوگا، جنہوں نے حوضہ علمیہ قم کی بنیاد رکھی. البتہ حوضہ علمیہ قم بہت عرصے سے موجود تھا، ائمہ اچھان وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا، اس کے بعد بھی جاری رہا، لیکن کبھی کبھار نشے و فراز کے ساتھ گزرتا رہا. یہاں تک کہ جو آخری مرتبہ حوضہ علمیہ قم کی بنیاد رکھی ہے وہ آیت اللہ عبد الکریم حائری نے رکھی. کہتے ہیں آیت اللہ عبد الکریم حائری کے جب درس سے خارج ہوتا تھا تو اس درس سے پہلے ایک شخص آتا تھا جو مصائب اہل بیت کو بیان کرتا تھا. اس شخص کا نام کیا تھا یہ تو نہیں پتا، لیکن لوگ اسے کہتے تھے آغا صاحب زمانی. آغا صاحب زمانی یعنی یہ امام زمانہ والا آدمی ہے. شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے اسے سوال کیا، جب اس نے مسائل پڑھ لیے میں نے کونے میں لے جا کر اسے سوال کیا کہ تمہیں لوگ کہتے ہیں آغا صاحب زمانی آغا صاحب زمانی، کیا کبھی تمہاری امام زمانہ سے ملاقات بھی ہوئی ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں ایک مرتبہ شاید وہ امام زمانہ تھے جن سے ملاقات ہوئی. کہا کہ پھر بتاؤ کیسے ہوئی، کہاں ہوئی؟ کہا کہ جب محرم کے ایام آتے تھے تو میں گاؤں میں نکل جاتا تھا تبلیغ کرنے کے لیے، مجھے ایک مقام سے دعوت ہوئی، ایک گاؤں کی طرف میں چلا گیا تبلیغ کرنے کے لیے. جب وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی انتظام رکھا نہیں، مجھے ایک وہی جھوپڑی نما جگہ پر بٹھایا اور کہا کہ آپ یہاں پر تشریف رکھیں، ہم آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر کے آتے ہیں. میں اکیلا اس کمرے میں موجود تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ اچانک کوئی شخص داخل ہوا. نورانی سید تھے، بلند قامت تھے، حسین و جمیل تھے. میرے قریب آئے اور سلام و کلام ہونے کے بعد مجھ سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ تم امام زمانہ کو اتنا پکارتے کیوں، کیا کام ہے تمہیں امام زمانہ سے؟ عرض کرتا ہے کہ اگر امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو میں ان کے سامنے عرض کروں گا اور کسی کو نہیں بیان کروں گا، میں صرف ان کو کہوں گا. اس سید نے کہا کہ فرض کرو کہ تمہارا امام زمانہ تمہارے سامنے موجود، اب تم کیا مانگو گے؟ اسے مجھ سے رکا نہیں گیا اور میں اپنی حاجت اس کے سامنے بیان کر گیا. اور حاجت سننے کے بعد اس سید نے مجھے ایک اور چیز بیان کی، کہا کہ اب کبھی امام زمانہ کو پکارنا مشکل وقت میں، ایک تو یہ کہ انسان یاد رکھتا ہے ہر وقت دعائے سلام کی، امام زمانہ پڑھتا ہے، دعائے فرج پڑھتا ہے، یاد رکھنا وہ الگ چیز ہوتی ہے، لیکن مشکل وقت میں پکارنا یاد کرنا اس طرح سے کہ میری مدد کو آ جائیے، اگر کسی مشکل وقت میں تم آ جاؤ تو پھر اس جملے کے ذریعے پکارو، یہ کہو یا محمد ہو یا علی ہو یا فاطمہ یا صاحب الزمان اغثنی. اللہ کہتے ہیں میں نے دعا سن لی، یاد کر لی، لیکن مجھے کچھ عربی آتی تھی اس لیے میں پریشان ہو گیا، اور میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں چار ہستیوں کو پکاروں، یا محمد ہو، یا علی ہو، یا فاطمہ، یا صاحب الزمان اگسنی. جو اگسنی کا آپ نے لفظ استعمال کیا ہے آخری لفظ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں صرف آپ کو پکار رہا ہوں، ایک شخص کو پکار رہا ہوں. اگر میں چار کے نام لے رہا ہوں تو مجھے کہنا چاہیے کہ آپ سب میری مدد کو آئیے. ہے توجہ میرے ساتھ؟ اور عربی میں آپ سب مدد کو آئیے، اس کے لیے ایک الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، اغیثونی. اغیثونی، آپ سب مدد کو آئیے. کیا میں اغیثونی کہوں یا اغیثنی کہوں؟ انہوں نے، سید نے کہا نہیں، اغیثونی نہیں، اغیثنی کہو. اغیثنی کا مطلب ہے صرف آپ مدد کو آئیے، ایک شخص آپ مدد کو آئیے. میں نے کہا کہ پھر یہ ساری ہستیوں کو پکارا جا رہا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ پھر میں ایک کو کیوں مدد کے لیے بلاؤں؟ جو اس سید نے جواب دیا اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ تھا، کہا کہ تم 12 میں سے یا 14 میں سے کسی کو بھی پکارو، حقیقت میں تمہاری مدد کو جو آتا ہے وہ کوئی اور نہیں آتا، صرف اور صرف تمہارے زمانے کے امام آتا. جو مدد کو آتا ہے وہ امام زمانہ آتا ہے. اور وہی اس خاتون سے بھی کہا تھا، جرمن خاتون سے بھی، جناب مریم نے یہی تو کہا تھا کہ اس زمانے میں نہ میرے پاس اختیار ہے نہ میرے بیٹے کے پاس اختیار ہے، اختیار مہدی صاحب الزمان کے پاس، انہیں پکارو. البتہ یہ واسطے وہ ہیں جو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یا محمد ہو، یا علی ہو، یا فاطمہ، امام زمان علیہ السلام نے بھی یہی سکھائے، یا محمد ہو، یا علی ہو، یا فاطمہ. یہ واسطے بڑے مضبوط واسطے. البتہ اتنا ضرور ہے جو میں نے ابھی احتیاط سے کام لیا، اور انشاءاللہ ہمارے نوجوان بھی اسی احتیاط سے کام لیں گے، امام وقت اسی دنیا میں موجود ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح سے آسمان پر ہیں تو ہمارے امام بھی آسمان پر چلے گئے. ہمارے امام زمین پر موجود ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں، حجت خدا ہیں، حجت زمین ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جب ہم انہیں پکارے، بہت توجہ رکھیے گا، ضروری نہیں ہے کہ جب ہم انہیں پکارے تو وہی ہماری مدد کو آ جائیں، بلکہ بہت سارے ان کے بھی وکیل ہیں جو ہماری داد رسی کو آتے ہیں، ان کے بھی بہت سارے نائبین ہیں جو ہماری داد کو پہنچتے ہیں، ان کے بہت سارے جسے کہا جاتا ہے رجال الغیب ہیں جو مدد کو آتے ہیں. اور اس سلسلے میں بھی واقعات بہت سارے ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں ساری باتوں کا عرض کر سکوں، صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، روایت کے اندر یہ جملہ آیا ہے. ہمارے یہاں عام طور پر جب روایت پیش کی جاتی ہے تو یہ پیش کی جاتی ہے بالکل درست روایت، اور یہ کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ امام وقت علیہ الصلاۃ والسلام جب ظہور فرمائیں گے تو ان کے جانصار جو سب سے پہلے بیعت کریں گے ان کی تعداد کیا ہوگی؟ 313، جو جنگ بدر کے مسلمانوں کی تعداد تھی. 313 کا فگر بہت سارے مقامات پر مختلف انداز سے آیا ہے. لیکن ایک اور روایت بھی ہے، اور یہ روایت جو اب میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں یہ ظہور کے زمانے کی نہیں ہے، غیبت کے زمانے کی ہے، کہ زمانے غیبت میں امام کے وکیل کتنے ہیں، زمانے غیبت میں ان کے نائبین کتنے ہیں، زمانے غیبت میں ان کے حکم پر چلنے والے ان کے خادمین کتنے ہیں. تو اگر ان کی تعداد نکالی جائے روایات کی روشنی میں تو وہ تقریباً 450 کے قریب بنتی ہے، وہ 450 کے قریب بنتی ہے. اور میں ایک حدیث، اس ان احادیث میں سے ایک حدیث آپ کی خدمت کوٹ کر رہا ہوں. امام معصوم شاہ فرماتے ہیں کہ خدا میں امام زمانہ کے چار طبقے ہیں، پہلا طبقہ اوتاد کا، دوسرا طبقہ ابدال کا، تیسرا طبقہ نجبا کا، اور چوتھا طبقہ صلحاء کا ہے. جو سب سے پہلا طبقہ ہے اوتاد کا، اوتاد امام وقت کے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں اور ان کی تعداد 4 ہے. اوتاد کتنے ہیں؟ نائبین خاص سے امام زمانہ کتنے تھے؟ وہ بھی 4 تھے. ذہن میں رکھیے گا، اوتاد 4 ہے. پھر روایت آگے بڑھتی ہے، اور ابدال اس کے بعد کا مرحلہ ہے، ان کی تعداد کتنی ہے جو امام وقت کے حکم پر چلتے ہیں؟ ابدال کی تعداد 40 ہے، 4 اور 44. پھر تیسرا طبقہ آتا ہے جو ان کے حکم پر چلتے ہیں، لیکن بہرحال تیسرے مرحلے پر ہیں، ان کو نجبا کہا جاتا ہے، یہ پاکیزہ لوگ ہیں، نجیب ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، اور ان کی تعداد 70 ہے، 70 ہے. اور ایک آخری طبقہ بھی ہے جن کی امام وقت سے ملاقات ہوتی ہے لیکن بہت کم ہوتی ہے، اور وہ بھی امام وقت کے حکم پر لوگوں کی مدد کو پہنچتے ہیں. ان کا نام ہے صلحاء، صالحین کا لشکر، اور ان کی تعداد 340 ہے، صرف ان کی تعداد 340 ہے. اب یہ آپ مجموعاً ملائیں گے تو 450 زیادہ کی تعداد. یہ افراد امام وقت کے حکم پر چلتے ہیں اور یہ لوگوں کی مدد کو آتے ہیں. آغائے جعفر مجتہدی کو جرمن خاتون یہ سمجھ رہی تھی کہ مسیح آ گئے، جرمن خاتون یہ سمجھ رہی تھی کہ مسیح کا کوئی نوکر آ گیا. حضرت عیسیٰ، حضرت مسیح نہ آئے ہیں نہ ان کے نوکر آئے ہیں، بلکہ آغائے جعفر مجتہدی امام وقت علیہ الصلوۃ والسلام کے نوکر تھے جو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں. اور اس طرح کے جو یہ خادمین ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور ہماری دعا یہ جہاں پر ہوتی ہے کہ پروردگار ہمارا شمار ان 313 افراد میں شامل فرمائے، اسی طرح سے ہماری دعا یہ بھی ہونی چاہیے کہ پروردگار ہمارا شمار ان 450 افراد میں سے بھی شامل فرمائے. اور یہ افراد بالکل ایسے ہیں جو گمنام ہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کون ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں جو صفائی کرنے والے ہوں ان کا تعلق ہو، جو عزاداروں کے برتن دھونے والے ہیں، نیاز کے برتن دھونے والے ہیں، ان میں سے کوئی افراد ہوں. ہو سکتا ہے کہ جوتی سیدھی کرنے والے افراد ہوں، اور واقعاً ایسے افراد ہیں. ایک شخص جن کا نام تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن ان کے بارے میں ایک طالب علم نے بیان کیا، حوض علمیہ کے اندر ایک کام کرنے والا نظافتچی جو تنظیف کیا کرتا تھا اور صاف کیا کرتا تھا، حوضے کو اور مدرسے کو صاف کیا کرتا تھا، کہتے بڑا عجیب آدمی تھا وہ. ایسا نہیں کہ وہ صبح شام نمازیں پڑھا کرتا ہے، وہ ہر روز روزے رکھتا تھا، نہیں، وہ ایسا کچھ نہیں. ہاں یہ ضرور تھا کہ خوش اخلاق آدمی تھا، ہر ایک سے اس کی بات چیت تھی، ہر ایک سے ملنسار تھا، اور اس کی ملنساری اتنی زیادہ تھی کہ جب وہ اپنے کپڑے دھونے کے لیے بیٹھتا تھا تو پورے مدرسے میں آواز لگاتا تھا، جس جس کو کپڑے دھلوانے ہیں وہ مجھے دے دو، اور لوگ یہ سمجھ کے کہ بڑا سادہ سا آدمی ہے، بڑا بھولا سا آدمی ہے، ہم بھی اپنے کپڑے دھلوا لیتے ہیں، اور جس کی جو مرضی آ رہی ہے وہ کپڑے اس کو دے کر جا رہا ہے، اور وہ بڑی خوشی خوشی سب کے کپڑوں کو دھوتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں تمہارے کپڑے دھو رہا ہوں تاکہ تم زیادہ سے زیادہ پڑھ سکو اور امام زمانہ کی خدمت کر سکو. تم یہ تکلیف نہیں کرو، یہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں. جھاڑو لگانے کا وقت آتا تھا، یہ ویسے حوضے کو لگا رہے ہوتے تھے اور مدرسے کو صاف کیا کر رہے ہوتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ میں تمہارے کمرے میں بھی آ کر تمہارا کمرہ صاف کر دوں، تم اپنی پڑھائی مکمل کرو، تمہارا کام پڑھنے کا کام ہے، اچھی طریقے سے تم پڑھائی کرو. اور لوگ بڑی سادگی میں آ کر اس کو کام پر کام دیے جاتے تھے. کہتے ہیں ایک دن میں نے، جو طالب علم ہو کہتا ہے کہ ایک دن میں نے کیا دیکھا کہ رات کا وقت تھا، سب لائٹیں بند ہو چکی تھی، پرانا زمانہ ہے، تاریکی چھائی ہوئی تھی، کہ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ اس خادم کے کمرے میں روشنی موجود ہے. میں نے کہا یہ تو ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں آئی ہے، یہ اس کے پاس کیسے آ گئی؟ میں جا کر دیکھوں تو صحیح، اس کے پاس یہ روشنی کہاں سے آئی ہے؟ کہتے ہیں بس میں اس کے دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ یہ کسی لائٹ کا نور نہیں ہے، یہ کوئی شخص ہے کہ جس سے نور جاری ہو رہا ہے، اور میری جرت نہیں ہوئی کہ میں اس دروازے میں داخل ہو جاؤں. میں دروازے کے باہر کھڑا رہ کر سنتا رہا، آواز واضح تو نہیں تھی لیکن اتنا سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ کچھ کہتا ہے اور وہ ہستی کچھ کہتی ہے اور آپس میں گفتگو ہو رہی ہے. بس میں نے اتنا دیکھا اور میں جان گیا یہ شخص جس کو تو ایک عام صفائی کرنے والا سمجھ رہا تھا، یہ تو کوئی بڑی ہستی معلوم ہوتی. اور جیسے ہی وہ ہستی باہر نکلنے لگی تو میں اپنے آپ کو چھپانے کے لیے دور ہو گیا اور وہ ہستی کمرے سے باہر چلے گی. جیسے ہی وہ ہستی باہر نکلی، میں اس کے کمرے میں فوراً داخل ہوا. میں نے کہا کہ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ کہا کہ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں، دیکھ لو کوئی بھی نہیں ہے. کہا کہ نہیں، میں نے سب کچھ دیکھ لیا، ایک نورانی ہستی تمہارے کمرے میں داخل ہوئی اور تم نے اس سے گفتگو کی. کہتے ہیں اس کا مطلب تم نے دیکھ لیا کہ میری کس سے ملاقات ہوئی. اگر تم نے دیکھ ہی لیا ہے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کون سی ہستی تھی، لیکن یہ یاد رکھو کہ میں اس وقت بتاؤں گا کہ جب میں یہاں سے جانے والا ہوں گا. مدرسہ چھوڑ کر جانے والا ہوں گا تب مجھ سے معلوم کرنا، اور مجھے ٹائم بتایا انہوں نے فلاں دن فلاں وقت میں مدرسہ چھوڑ کے چلے جاؤں گا۔ کہتے بس میں یہ ملاقات کرنے کے بعد ہمیشہ اس خادم کو دیکھا کرتا تھا، یہ کیا کر رہا ہے، نماز کتنی پڑھتا ہے، روزہ رکھا ہے نہیں رکھا، کھانا کیسے کھاتا ہے، لوگوں سے ملتا کیسے ہے، کام کیسے کرتا ہے، اٹھتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے۔ میں تو حیران ہو گیا، پورا ٹائم میں اس کو دیکھتا رہا۔ یہ سب سے بڑا درس تھا میرے لیے، یہ ایسا شخص ہے کہ جس کی امام وقت سے ملاقات ہوئی، اور بس وہ دن جب آیا تو اس شخص سے مجھے کہا کہ آج میں فلاں ٹائم پر مدرسے کو چھوڑ دوں گا، اور جس شخص سے میری ملاقات ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں، وہ تیرا اور میرا امام، زمانے کی حجت قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور انہوں نے مجھے منتخب کیا ہے، چونکہ اب یہ بہت تفصیل بیان نہیں کی لیکن روایات کو جوڑنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو 450 افراد کی ٹیم ہے یہ تبدیل ہوتے رہتی ہے، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو بعد میں افراد آ جاتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی معیار پہ پورا نہیں اتر پاتا تو پھر افراد کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ کہا کہ امام وقت نے فرمایا تھا کہ اس وقت تم ہماری خدمت میں حاضر ہونا تاکہ ہمارے خادمین کی فہرست مکمل ہو جائے، تو میں آج اس وقت اس مدرسے کو چھوڑ دوں گا اور تم اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا، اور میں اس وقت یہاں چھوڑنے کے بعد امام وقت کی خدمت میں جاؤں گا۔ کہتے ہیں میں دیکھتا رہا اس شخص کو کہ وہ کیا کر رہا ہے، یہاں تک کہ روزانہ کا معمول یہ تھا کہ طالب علم اس کو کہتے تھے کہ تم جب باہر جا رہے ہو تو ہمارے لیے بھی سامان لے کر آنا، کبھی کسی نے کہہ دیا دودھ لے کر آنا، انڈے لے کر آنا، فلاں لے کر آنا، فلاں لے کر آنا۔ وہ خادم کہتا ہے کہ اے دوستو میں جا رہا ہوں باہر کی طرف، کسی کو کوئی چیز تو نہیں چاہیے؟ کسی نے سب نے یہ کہا کہ نہیں ہمیں کسی چیز کی ابھی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں۔ بس سب سے خدا حافظی کرنے کے بعد، سب کو الوداع کہنے کے بعد یہ جانے لگا، اور جیسے ہی یہ مدرسہ چھوڑ کر گیا اس طالب علم کی چیخ نکل گئی، اور جیسی چیخ نکلی سارے طالب علم جمع ہو گئے، کہا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ کہا کہ جس شخص کو تم بڑا معمولی سمجھ رہے تھے وہ امام زمانہ کا نوکر تھا، ہمارے امام کا وہ خادم خاص تھا، اور وہ ہمارے مدرسے کو چھوڑ کر اب ایسا چلا گیا ہے کہ واپس نہیں آئے گا۔ کہا کہ نہیں تم مذاق کر رہے ہو، کہا میں مذاق نہیں کر رہا، یہ اب جب گیا ہے یہ واپس اب مدرسے نہیں آنے والا، یہ مجھے کہہ کر گیا ہے کہ امام وقت کی خدمت میں جانے والا ہے۔ اور جب کچھ وقت گزر گیا اور وہ خادم نہیں آیا تو سب کو یقین آ گیا کہ جو ہماری خدمت کر رہا تھا اس کا مقام اتنا بلند تھا کہ امام وقت نے اسے اپنے لشکر میں شامل کیا۔ تو ہمیں نہیں معلوم کہ اس محفل کے اندر، اس مجلس کے اندر اور ہمارے اطراف کے اندر کون کون ایسا ہے کہ جو امام زمانہ کی طرف سے خاص توجہ رکھتا ہے، لیکن دعا ہماری یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے تھوڑے سے معیار کو بلند کریں تاکہ امام وقت کے لشکر میں شامل ہو سکے۔ بس عزیزوں، ویسے تو تھوڑا سا وقت ہمارے پاس باقی ہے لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ماحول تبدیل ہو گیا ہے، تو دعائے فرج امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محفل کو مکمل کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ اے اس زمانے کی تنہا امید، آپ کے واسطے سے پروردگار ہماری امیدوں کو پورا فرمائے، اور ہم سب کو آپ کے خصوصی لشکر میں شامل فرمائے، اور آپ کا دیدار انور ہم سب کو نصیب فرمائے، آپ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ سب مل کے میرے ساتھ دعائے فرج امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی عظم البلاء وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت الم المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل ما شاء الله أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي سب مل کے یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الصاحب العجل العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين درود پڑھ دیجئے محمد